بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله مولانا العظيم یہ جو آیت تلاوت کی سورہ نوح کے اندر یہ آیت ہے اس سے پہلے ایک بات پیش کرتا ہوں کہ بزرگوں کا مشورہ ہے کہ اللہ والے یا ان کے غلام ان کی تقدیروں میں اللہ اثر ڈال دیتا ہے یہ اللہ اثر ڈال دیتا ہے لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں اور بزرگوں کا مشورہ بھی یہی ہے کہ ان کی تقدیروں سے فائدہ ہوتا ہے ان کی تقادیر سے فائدہ ہوتا ہے لیکن فرماتے ہیں کہ اس مجمع عام کو اپنی اصلاح کے لیے کافی مت سمجھو مجمع عام کو جو عام تقریر ہوتی ہے یہ اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے لہذا بزرگوں کا مشورہ یہ ہے کہ اللہ والوں سے اور اگر اللہ والے میسر نہ ہو تو ان کے غلاموں سے تنہائی میں بھی ملے اپنی تنہائیوں میں بھی یعنی ان کی تنہائیوں میں ملے ان سے تو اس سے زیادہ نفع ہوتا ہے مجمع خاص میں مجمع عام میں عام نفع ہوتا ہے اور مجمع خاص میں خاص نفع ہوتا ہے عام ملاقات میں عام نفع ہوتا ہے اور خاص ملاقات میں خاص نفع ہوتا ہے اور یہ اللہ کی دین ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ اللہ نفع اللہ دیتے ہیں نفع اللہ دیتے ہیں دیکھو جب کسی کو کسی سے فائدہ پہنچتا ہے کسی اللہ والے کے یہاں سے تو اس میں اس اللہ والے کی بات میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یہ اثر اللہ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ اثر ڈالتے ہیں لیکن اس اثر کے لیے کوئی مؤثر ہونا ضروری ہے اور مؤثر مجازی کون ہے یہ اللہ والے ہوتے ہیں اور مؤثر حقیقی کون ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈالتے ہیں لہذا بزرگوں کا کیا مشورہ ہے کہ ملاقات عام بھی کرے مجمع عام میں بھی ملے اور مجمع خاص یعنی خاص ملاقات بھی کرے تب اس سے اصلاح کامل ہوتی ہے جن لوگوں نے تقریر سے نفع ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے اور تھوڑا سا ہوتا ہے کیونکہ تقریر کے اندر تو عام باتیں بیان کی جاتی ہیں عام باتیں لیکن اگر کسی کو آپریشن کی ضرورت ہے تو وہ تو عام وہ نہیں بلکہ آئی سی یو میں بات کو داخل کرنا پڑتا ہے بات کو آئی سی یو میں داخل ہونا پڑتا ہے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں جہاں اور وہ کیا ہے وہ عام ملاقات ہے خاص ملاقات ہے ان کی تنہائی اللہ والوں کی تنہائی وہاں پہ کیونکہ مجمع کے اندر جو مضامین پیش کیے جاتے ہیں وہ عام مضامین ہوتے ہیں عام لیکن جو جب تنہائی میں ملتا ہے تو وہاں خاص مضامین ہوتے ہیں اور اس سے اس لیے نفع زیادہ ہوتا ہے اس لیے جن اللہ والوں کے خادموں نے اپنے مرشد کی اپنے شیخ کی تنہائیوں میں زیادہ وقت گزارا ہے ان کے اخلاق کے اندر بات ہی کچھ اور ہے ان کے اخلاق کے اندر بات ہی کچھ اور ہے اب یہاں عام بات کر دی جاتی ہے اور وہاں پہ خصوصی توجہ دی جاتی ہے دیکھو اس کی مثال ہے تب ایک اللہ والے کے پاس مٹھائی ہے اب وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا مان لیجیے ٹوکرا لے کے آ گیا اب مجمع میں آیا تو وہ کیا ہوگا اب اس نے یہ نیت کی کہ یہ ٹوکرا جو آئے گا میں جو آئیں گے میں اس کو دے دوں گا بس مجھے اس کو ختم کرنا ہے مثال ہے ایک مٹھائی کا ٹوکرا لے کے آیا اور اس نے یہ ارادہ کہ یہ ٹوکرا میں اس کو ختم کروں گا عبد السلام صاحب ادھر آ جائیے تو ان کو تھوڑی سی جگہ دے دو بس ٹھیک ہے تم بیٹھے رہو تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں ایک ٹوکرا مٹھائی کا لاؤں گا اور جتنے لوگ ہوں گے ان میں تقسیم کر دوں گا بس مجھے اس کو ختم کرنا ہے تو اگر 100 آدمی ہوں گے تو وہ ٹوکرا 100 میں تقسیم ہو جائے گا وہ ٹوکرا 100 میں مٹھائی 100 میں تقسیم ہو جائے گی اور اگر ایک ہی آدمی ہے صاحب آپ اتنی دور آپ یہاں آئیے نا اور اگر ایک ہی آدمی ہے تو وہ سب کا سب لوٹ کے لے جائے گا. تو لہذا اللہ والوں کی توجہ جب عام تنہائی میں ہوتے ہیں تو اس کی توجہ حاصل کرنے والا اگر ایک ہی شخص ہے تو سب کی سب توجہ اس کو مل جائے گی اور گرمی اس کو ملے گی اور پورا اس پہ اثر رہے گا. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ والے کی ملاقات کے حریص رہو, لالچی لالچی حریص اور لالچی رہو. لہذا عام مجمع کے اندر عام فائدہ ہوتا ہے اور خاص ملاقات میں خاص نفع ہوتا ہے. یہ بات کہنا میں چاہ رہا تھا کہ سب تقریر کو ان کے تقریر جمعہ اتوار کی تقریر کو کافی مت سمجھو, اصلاح کے لیے یہ کافی نہیں ہے. یہاں اصلاح نہیں ہوتی ہے, تو عام بات پیش کرتی جاتی ہے. اب کسی کے وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کو فائدہ تو ہوا, بے شک ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ عام تقریر اور عام ملاقات سے فائدہ ہے, لیکن وہ فائدہ کامل نہیں ہوتا, نفع کامل نہیں ہوتا, اس کے اندر کمی رہتی ہے. اور نفع کامل کب ہوتا ہے؟ جب تنہائی میں ملاقات کریں. تنہائیوں میں بھی ملاقات کرنی چاہیے, اللہ والوں سے تنہائی کی ملاقات پر حریص ہونا چاہیے. یہ بات تھی جو میں نے پیش کر دی. اب جو میں نے آیت پیش کی, قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا استغفروا ربکم کہ اپنے رب سے استغفار کرو. بٹن بند کرو, تمہارے سینے کو دیکھ کے ہم کو لالچ ہو رہی ہے اور مقرر کو لالچی مت بناؤ, اس کی توجہ کہیں اور ہے. اب ہم سینے کو دیکھتے رہیں گے تو لالچ ہوگی, اور جبکہ سینہ بھی ایسا ہو کہ بال نہ ہو تو ایسا سینہ کھلا جائز نہیں ہے کہ جس سے کسی کو لالچ لگے. اس لیے دیکھو اللہ تعالی حدیث شریف ہے, لعن اللہ الناظرہ والمنظورہ الیہ, کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی کہ اللہ لعنت فرمائے ناظر پر بھی اور منظور پر بھی, یعنی جو دیکھے اس پر بھی لعنت اور جو اپنے آپ کو دکھائے اس پر بھی لعنت ہے. آپ کو حسین لڑکا ہے, اگر وہ لڑکا ہے ابھی اس کی داڑھی مونچھ نہیں آئی, لیکن وہ ایسی جگہ بیٹھتا ہے کہ جہاں لوگ اس کو دیکھے کہ ہم کو دیکھے, یا اتنا حسین بن کے نکلتا ہے کہ لوگوں کی اس کی پر نظر اٹھے, یا عورت ایسی بن سبن کر نکلے, تو اس طرح یہ نہیں کہ جو دیکھے گا اس پر بھی لعنت ہے اور جو دکھائے گا اس پر بھی لعنت ہے, یعنی وہ عورت یا وہ لڑکا تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی. لہذا ایسے موقع پر نہیں ہونا چاہیے, ایسے موقع پر نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں پر لوگوں کی نظر پڑے, اور سادہ رہنا چاہیے سادہ. اس لیے ان کو تنبیہ کر دی کہ ایسا سینہ کہ جس کے میں بال نہ ہو, ایسا سینہ کہ جس میں بال نہ ہو اس کو دکھانا نہیں چاہیے, ورنہ اس زمانے میں لوگ بہت لالچی ہیں, لالچ کرتے ہیں, وہ سینے سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. اس لیے لالچ لوگوں کو ایسا موقع نہیں دینا چاہیے کہ جس سے وہ غلط کام میں مبتلا ہو. اب دیکھو اپنے آپ کو بھی بچانا ضروری ہے, ایسا کام کرنا کہ جس سے لوگ بدگمانی کریں یہ جائز نہیں ہے. جس سے لوگ بدگمانی کریں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانا یہ بھی ضروری ہے. یہ تھوڑی کہ جو چاہے کرتا رہے اور کہل کہ لوگ ہوتے ہیں بدگمان تو ہوتے رہے, نہیں, بلکہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائے. جیسے سینما کے نیچے سے اگر صوفی صاحب گزرے یہ پگڑی پہن کے اور پٹے بال رکھ کے اور داڑھی ایک مچھ ہوئی ہو اور سینما سے نیچے سے گزرے تو بتاؤ لوگ شک کریں گے نا, شک کریں گے. لہذا ایسے موقعوں سے نہ گزرے, شک کی جگہ سے نہ گزرے, اپنے آپ کو شک سے بھی بچائے. المتقی من یتقی شبہات, متقی وہ ہے جو شبہ گناہ سے بھی بچے, یعنی لوگوں کو موقع نہ دے کہ وہ شبہ کریں کہ صاحب ہاں ہاں ضرور دال میں کالا ہے, ضرور دیکھ کے آئے ہوں گے نائٹ شو دیکھ کے آئے ہوں گے. ایسے شبہوں سے بھی بچے, بچنا واجب ہے ایسے شبہات سے بھی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم کہ اپنے رب سے استغفار کرو. یہاں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ استغفار کرو, اور حکم کس کو دکھے, کس سے استغفار کرو, ربکم اپنے رب سے استغفار کرو. اب میرے شیخ نے یہاں عجیب و غریب باتیں نکات کچھ بیان فرمائے, کہ فرمائے کہ ایک تو اس میں ایک بات پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا کہ استغفروا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو, تو فرمائے کہ اس کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ ہم سے گناہ ہوں گے. ہم سے گناہ ہوں گے تب تو ہم کو حکم دیا, ہم سے گناہ ہوں گے تب تو ہم کو حکم دیا استغفروا ربکم. آپ کو یہ شخص کہے اگر کوئی کسی سے کوئی گناہ ہی نہیں کرتا اس سے آپ کہیں کہ آپ معافی مانگے, ڈرائیور صاحب کس بات کی معافی مانگے, ہم سے تو گناہ ہی نہیں ہوتا. या आप किसी को कहें कि खाना खाओ, वो कहता है भूख ही नहीं है, तो आप उसको कैसे खाना खिलाएंगे। तो लिहाजा ये इस्तग़फ़िरु रब्बकुम का हुक्म ये इस बात पर दलालत करता है कि हमसे गुनाह होंगे। इसलिए मेरे शेख ने फरमाया कि देखो, गुनाह का हो जाना ये ताज्जुब की बात नहीं है। किसी इंसान से अगर कोई गुनाह होता है तो फरमाया ये ताज्जुब की बात नहीं है। फरमाते हैं कि इससे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि वो गुनाह तो करे लेकिन उस पर इस्तिग़फ़ार और तौबा ना करे। मेरे शेख ने फरमाया ताज्जुब की बात यह है कि गुनाह पर इस्तिग़फ़ार और तौबा नहीं करता, यह है ताज्जुब की बात। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हुक्म भी फरमाया इस्तग़फ़िरु रब्बकुम, और अल्लाह ताला ने हमारे अंदर गुनाह करने का मादा रखा, इसलिए कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिससे गुनाह ना हो। अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम है, उनसे गुनाह का सुदूर महाल है, वो मासूम है, यह अकीदा जरूरी है। लेकिन उसके अलावा जितने हैं अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा, उनसे गुनाह होंगे, जो इंसान हो उससे गुनाह होंगे, लेकिन क्या करें, इस्तग़फ़ार और तौबा कर लें। लिहाजा ये ना समझे कि अगर कोई गुनाह करता है तो साहब हम तो सारी जिंदगी बस गुनाहों में रहे, हमारा तो काम ही नहीं बन सकेगा, हमारा काम नहीं बन सकेगा, ऐसी बात नहीं है। देखो अल्लाह ताला ने खुद इसीलिए हुक्म फरमाया। अच्छा, इसके अंदर अल्लाह की एक अजीब और मोहब्बत भी छुपी हुई है, एक मोहब्बत और भी छुपी हुई है कि बाज़ लोग होते हैं कि जो गुनाह करके फिर माफी मांगते हुए उनको शर्म आती है, और ये होता है कि साहब हम माफी कैसे मांगे। क्योंकि जब इंसान किसी का दुनिया में कोई मुलाजिम अगर अपने स्टेट की या अपने मालिक की हुक्म के खिलाफ करता है तो वो बताते हुए डरता है। क्यों? क्योंकि मालूम है ये मुझको नौकरी से निकाल देगा या कुछ नहीं तनख्वाह काट लेगा मेरी, इस डर के मारे वो उसको बताता नहीं है और माफी मांगते हुए शर्माता है। या अगर माफी मांगेगा भी तो मालूम है कि वो मुझे मारेगा या फला कोई काम करेगा, तो इस डर की वजह से वो जो है उससे माफी मांगते हुए कतराता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस हुक्म के अंदर एक अपनी मोहब्बत पोशीदा कर दी कि देखो, हम जो तुमको माफी मांगने का हुक्म दे रहे हैं ये किसी गैर से मांगने का नहीं, या जब्बार से नहीं कह रहे कि जो अल्लाह ताला ने यहां अपने तमाम सिफात के अंदर से जो इंतखाब फरमाया वो है रब्बकुम, कि तुम माफी मांगो, इस्तग़फार करो अपने रब से। और मेरे शेख ने फरमाया कि रब अल्लाह ने यहां इसलिए नाजिल फरमाया कि पालने वाला जो होता है उससे मोहब्बत होती है, पालने वाला जो होता है उससे मोहब्बत होती है, जैसे माँ है, माँ से मोहब्बत होती है, तो माँ से कोई बात कहते हुए बच्चा शर्माता नहीं है। क्योंकि रब के अंदर, रुबूबियत के अंदर मोहब्बत लाजिम है, तब तो वो पालता है। कि जैसे एक इंसान, देखो बकरे कुर्बानी से 10 दिन पहले एक बकरा ले आया, अब बकरा भी जब उसको, हम जब छोटे थे तो हम अपने माँ बाप से जिद करते थे, भाइयों से, कि भाई बकरा जरा जल्दी लेके आओ। उसके बाद उसका सारा दिन बस उसके साथ लगे हुए, न पढ़ाई की फिक्र न कुछ, अब बकरे को घास खिला रहे हैं, उसको कुदा रहे, इधर उधर लेके दौड़ रहे। लेकिन जब बकरे के काटने का दिन आता था ना, और खुश आंसू निकल आते थे और दिल पे छुरी लगती थी, ऐसा नहीं, ऐसा लगता था कि उसके गले पे नहीं अपने दिल पे छुरी चली जाए, और रो रहे होते थे, छोटे थे अब बस रो रहे थे। तो दुनिया में इतनी मोहब्बत कि अगर कोई इंसान एक जानवर को पाल ले, एक बिल्ली को पाल ले, यहां तक कि एक कुत्ते को सुबह शाम रोटी दे दे, तो अगर उस कुत्ते को कोई तकलीफ पहुंचाए तो रोटी देने वाले को सिर्फ 2 रोटी दी उसने सुबह शाम, उसको तकलीफ होती है और वो लड़ता है कि तुमने हमारे पाले हुए जानवर को तकलीफ क्यों पहुंचाई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन्होंने हमको पैदा फरमाया और हमको मां के पेट में जहां कोई आला नहीं था रिस्क पहुंचाने का, वहां हमको रिस्क पहुंचाया, तो उनको हमसे कितनी मोहब्बत होगी। तो लिहाजा अल्लाह ने फरमाया कि देखो, हम तुमको किसी गैर से माफी मांगने का हुक्म नहीं दे रहे, अगर तुमसे गुनाह हो गए तो भाई अपने गुनाहों से घबराओ मत, फौरन जल्दी करो हमसे माफी मांग लो। किससे? अपने रब से। अरे ये रब वो है जिसने तुमको मोहब्बत से पाला, देखो दुनिया के अंदर अगर एक शख्स कोई चाकू बनाता है तो चाकू भी कैसे बनाता है, पहले उसको तेज आग में, भट्टी जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसको लोहे को उसके अंदर डालता है, फिर उसको सीधा करने के लिए उसमें लोहे के हथौड़े से उस पर जर लगाता है, फिर उसकी बनाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमको कैसे बनाया कि ना माँ को खबर ना बच्चे को खबर, कब आंख कब नाक बनी। अब देखिए साहब ये नाक का नथना कैसा है, गोल है, लेकिन बताइए कोई हथौड़ा चढ़ा या कोई जो है वो आग की गर्मी सोती, बच्चे को भी नहीं खबर, यहाँ तक कि माँ को भी नहीं खबर कि कब मेरे पेट के अंदर कब आंखें बनी, कब नाक बनी और कब कान बने, कि यूं गोल बनाया जा रहा है। और साफ कोई ना मशीन है ना कुछ है, ना कोई हथौड़ा चला और ना कोई लेद मशीन चलाई गई कि जिससे तकलीफ होती। ये अल्लाह ताला की शान रहमत है कि अल्लाह ताला ने अपने कुदरत से, अपनी कुदरत के काहिरा से इस तरह से बंदे को तखलीक किया और मोहब्बत के साथ, और मोहब्बत के साथ कि देखो आज हम किसी को पाल लें तो हमको उससे मोहब्बत हो जाती है और हम उसकी हर नाज उठाने को तैयार हो जाते हैं। बच्चा रोता लाए तो कहते हैं हमारी मोहब्बत जोश मारने लगती है, जोश। और हम कहते हैं कि बेटा तुझको क्या तकलीफ है, जो तेरा काम होगा हम तेरा हर काम करेंगे, चाहे हजारों लाखों रुपया खर्च करना पड़े। देखो जब बच्चा बीमार हो जाता है तब बाप क्या करता है, काम पे नहीं जाता और रात रात भर उसको अपनी गोद में रख के बैठा रहता है, खुद नहीं सोता, खुद नहीं सोता और जागता रहता है। और वही माँ क्या है, कितनी मजबूर है, लेकिन अपने बच्चे की मोहब्बत में क्या करती है। सब सर्दी का जमाना है, बच्चा अगर पेशाब कर दे तो माँ क्या करती है। अब बेचारी गरीब है, टेम्पर का जमाना नहीं है, ना डिग्निटी शीट है उसके पास, टेम्पर नहीं बांध सकती, तब क्या करती है, वो जगह जो गीली हो जाती है बच्चे को लिटाती है सूखी जगह पर और खुद सर्दी के अंदर गीली जगह पर लेट जाती है। क्यों? कि मेरे बच्चे को सर्दी ना लगे, हमको कुछ भी हो जाए, हमको कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे बच्चे को सर्दी ना लगे। आ माँ की मोहब्बत में तो इतना असर, माँ की मोहब्बत। फिर हम ये कहते हैं कि हमारे माँ बाप तो कितनी हमसे मोहब्बत करते हैं कि खुद भूखे रहते हैं हमको रोटी खिलाते हैं, खुद तकलीफ में रहते हैं हमको राहत पहुंचाते हैं, खुद सर्दी बर्दाश्त करते हैं हमको गर्म कपड़े पहनाते हैं और धूप की गर्मी बर्दाश्त करके दिन सुबह शाम मजदूरी करते हैं और शाम को हमारे लिए रोटी मुहैया करते हैं। हम अपने माँ बाप पर कितना गहनाज करते हैं कि हमारे माँ बाप को हमसे कितनी मोहब्बत है। लेकिन मौलाना रूमी को देखिए फरमाते हैं, कहे दुनिया वालों तुम अपनी माँ की मोहब्बत पर इतना नाज करते हो, तुम अपनी माँ की मोहब्बत पर इतना नाज करते हो, जब ये माँ को मोहब्बत करना हमने सिखाया है। माँ मोहब्बत कैसे सीखती, माँ को मोहब्बत करना तो हमने सिखाया है, तो हमसे पूछो कि हमको तुमसे कितनी मोहब्बत है। लिहाजा अगर तुमसे गुनाह हो जाए तो तुम किससे माफी मांगो, अरे अपने रब से माफी मांगो, अपने रब से जिसने माँ के पेट में तुमको बनाया और तुम्हारी रोटी का इंतजाम करता है। देखो अल्लाह की कितनी मेहरबानी है, हम सुबह से लेकर शाम तक कितने गुनाह करते, सोच लो हजारों, चलो लाखों नहीं हजारों गुनाह करते, लेकिन बताइए आज तक गुनाह की वजह से हमारी रोटी बंद हुई है, बताइए साहब आज तक हमारे गुनाहों की वजह से ऐसा हुआ हो कि अल्लाह ताला की हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए कि तुमको दोपहर की रोटी नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने नाफरमानी की और तौबा भी नहीं की। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी यहाँ तक के मुसलमान तो क्या किसी काफिर जो कि दिन रात बगावत करता है और कहता है कि अल्लाह ताला के वजूद को तस्लीम भी नहीं करता लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला उसको भी रोटी देते हैं। देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया कितना है, सुनते रहते हैं कि एक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी थे, खलीलुल्लाह थे, लेकिन एक मामूल था कि खाना अकेले नहीं खाते थे, किसी मेहमान को हमेशा साथ लाते थे। तो एक मर्तबा कोई नहीं मिला तो एक काफिर को ले आए, बूढ़ा काफिर था। अब उसने खाना शुरू किया तो उसने क्या फरमाया कि अल्लाह का नाम लो, तुमने ऐसे खाना शुरू कर दिया। अब नाराज हो गया वो, कहते हैं कि तुम इतनी शर्तें क्यों लगाते हो, पर नाराज होकर चला गया। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ए इब्राहिम, हमने इतने बरस तक उसके कुफ्र के बावजूद और हमारी नाफरमानी के बावजूद कभी हमने उसकी रोटी बंद नहीं की, आज तुमने एक वक्त खाना खिलाया, एक वक्त तुम उसको खाना खिलाने बैठे थे, तुमको इतना भी ना डर आ रहा हुआ कि उसको खाने पर बिठा देते, और फौरन जाओ हमारे बंदे को, जो बंदा हम नाराज होकर क्या जाओ उसको राजी करके लेके आओ। अब इन नबी को, और नबी भी कैसा खलीलुल्लाह, खलीलुल्लाह फरमाया, अल्लाह का गहरा दोस्त, गहरा दोस्त, जाओ हमारे उस बंदे को लेके आओ, राजी करके लेके आओ। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा रहे और उससे के सामने कह रहे कि भाई तू आजा रोटी खा ले, तेरी वजह से हम पर यह आताब नाजिल हो रहा है, तेरी वजह से हम नबी हालक है, अल्लाह ताला ने हमको नबूवत से सरफराज फरमाया, लेकिन उसके बावजूद तेरे कुफ्र के भी अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि जाओ उसको बना के लेके आओ। वो बुरा काफिर जो इतने बरस तक अल्लाह की नाफरमानी करता रहा, बस कहते कि अच्छा
صرف میری وجہ سے آپ پر, جبکہ آپ نبی ہوتے ہوئے بس اسی وقت کلمہ پڑھ لیا, ایمان لیا. کیا کہ اللہ تعالیٰ کو باوجود ہمارے کفر سے ہم سے اتنی محبت ہے؟ تو ایک کافر کو کافر کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہے, تو مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ لہذا میرے دوستو, اللہ تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے, استغفروا ربکم, کہ اپنے رب سے استغفار کرو. اور دیکھو یہاں اللہ نے امر سے فرمایا, امر سے, یعنی امر کے اندر یہ امر بنتا ہے مضارع سے, جس کے اندر تجدد استمراری کی شان ہوتی ہے, یعنی اس کے اندر ایک بات پوشیدہ ہے کہ دیکھو تم سے یہ نہیں کہ ابھی گناہ کیا اب توبہ استغفار کر لیا پھر تم سے گناہ نہیں ہوگا. ارے نہیں, تم سے گناہ ہوتے رہیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تجدد استمراری میں یعنی ہوتا ہے کہ تم سے گناہ ہوتے رہیں گے, لہذا تم توبہ کرتے رہو, اللہ کرتے رہو. مطلب کیا ہے؟ یعنی تم سے گناہ ہوتے رہیں گے موت تک, تم گناہ ہوتے رہیں گے, لیکن تم یہ کام یہ کرنا کہ تم سے اگر تمہاری بندگی کی وجہ سے, بندگی کی کمزوری کی وجہ سے اگر تم سے گناہ ہوتے رہے, تو تم ایک ادائے بندگی دکھا دینا کہ ہم سے استغفار اور توبہ کرتے رہنا. ربکم, اچھا اللہ تعالیٰ نے آگے عجیب تسلی دی کہ دیکھو شاید تم کو اور اس بات پر ایک ناز ہو کہ بھائی تم کو ایک اشکال پیدا ہو کہ بھائی ہم معافی مانگیں گے. چلو مان لیا کہ جیسے اللہ نے ربکم فرمایا کہ ربوبیت, پیدا پالنے والے سے معافی مانگو, تو بھائی اگر وہ پالنے والا ہے تو وہ ہم کو کیا معاف بھی کرے گا؟ اشکال پیدا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندوں کے اشکال کو دور کرنے کے لیے آج اپنی تمام صفات میں سے ایک اور صفت کا انتخاب کر کے فرمایا کہ تم اللہ کو کیا سمجھتے ہو؟ جب تم اس سے استغفار کرو گے تو اللہ کی ایک شان اور بھی ہے, ایک تو ہے کہ تمہارا پالنے والا ہے, اور آگے کیا ہے؟ انہو کانا غفارا, انہو کانا غفارا. یہاں اللہ نے غافر نہیں فرمایا, بلکہ کیا اس میں مبالغہ سے فرمایا کہ غفارا, ارے وہ تو بہت مغفرت کرنے والا ہے, بہت مغفرت کرنے والا ہے. یعنی میرے شیخ فرماتے کہ تم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہو, اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتا. تم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتا. یہ ہے, یہ مت سمجھنا کہ اگر ہم نے استغفار کیا تو ہم کو معاف نہیں کرے گا. اللہ نے اور تسلی فرما دی, ارے تم اپنے رب سے معافی مانگو, اس کی شان یہ ہے کہ وہ بہت مغفرت کو جو ہے مغفرت دینے والا ہے, اور اپنے بندوں کو بہت معاف کرنے والا ہے. سبحان اللہ, اب دیکھیے اتنی شان رحمت ہو پھر بھی کوئی بندہ معافی نہ مانگے, اتنی شان رحمت ہو. کیا اس میرے شیخ فرماتے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو شان رحمت بے بہا اور غیر محدود شان رحمت چھپی ہوئی ہے کہ تم ہم سے مانگو اور ہم سے نا امید مت ہو. اچھا ایک عجیب بات اللہ نے ایک اور بات فرمائی, فرماتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی رحمت کی امید دلائی, اور فرمایا کہ جو ہم کو ہماری رحمت سے نا امید ہوگا ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. میرے شیخ فرماتے اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے کہ یعنی جو ہماری رحمت سے نا امید ہوگا اس کو ڈنڈا دکھایا کہ دیکھ اگر تو نا امید ہوا تو ہم تیری پٹائی کریں گے. لہٰذا ہمارا زبردستی اپنی رحمت کا امیدوار بنایا اللہ نے کہ تم نا امید مت ہو, اگر نا امید ہوا تو ماروں گا تجھے میں, ہم تیری پٹائی کریں گے. دیکھو رحمت ہے ہی نہیں, جب اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت برس رہی ہو تو کون ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہ نہائے. لہذا میرے دوستو ہمارے گناہ ایک کروڑ, ایک لاکھ, ایک ارب, ایک کھرب حد ہے نا, ایک ہم کتنے گناہ کریں گے, مان لیجئے کتنی بد نظری کریں گے یا کتنی بد نظری کی ہم نے, ایک لاکھ, دس لاکھ, ایک کروڑ, دس کروڑ, ایک ارب, اس سے اور کتنی, چلو بھائی دس خراب کا بھی سو خراب کتنی ہوگی, کتنا بھی ہوگی گر سکتے نا, عادت تو فٹ ہو جائے گا نا وہ. تو اس سے پتہ ہی چلا کہ ہمارے گناہ محدود ہیں, ہمارے گناہ محدود ہیں, اور لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ غیر محدود ہے. لہٰذا ہمارے گناہ کتنے ہی ہو, کتنے ہی ہو, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک ادنا موت, چھوٹی سی موت, ادنا سب سے چھوٹی, یعنی وہ بھی جو اللہ کی چھوٹی رحمت بھی جو ہے وہ بھی غیر محدود ہے, وہ چھوٹی سی رحمت ہمارے تمام کروڑوں اربوں خربوں گناہ معاف کرنے پر قادر ہے. دیکھو اچھا ایک بات اور پیدا ہوتی ہے کہ صاحب اللہ ہم کو کیوں معاف کرے گا,
क्योंकि हम अपने आप को देखते हैं कि अगर हमसे हमारे कोई गलती कर दे तो हम उसको माफ नहीं करते। जैसे अगर किसी ने थप्पड़ मार दिया या किसी ने हमारा पैसा ले लिया, हम उसको माफ नहीं करते। तो उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि अगर किसी ने हमको थप्पड़ मारा तो हमको तकलीफ होती है, या हमारा पैसा ले लिया तो हमारे को तकलीफ होती है और हमको नुकसान पहुंचता है, और हमारे गुनाहों से अल्लाह ताला को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो जब अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचता तो अल्लाह को माफ करना क्या मुश्किल है? हमको नुकसान इसलिए पहुंचता है इसलिए हम माफ नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला की जात इस चीज से पाक है, उसको कोई हमारे गुनाह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए अल्लाह ताला को माफ करना कुछ मुश्किल नहीं है। तो मेरे दोस्तों, जितने भी गुनाह हो अल्लाह से माफी मांगो, अगर आंसू ना निकले तो शकली बना लो, गिड़गिड़ा के ऐसे बस शकली भी बना लो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाई, इबकू फइल्लम तबकू तबकू फतबाकू। देखो रो, अगर रोना ना आए तो रोने वालों की शक्ल बना लो। देखिए साहब, अब देखो एक भीख मांगो तो सीखो, भीख मांगने वाला होता है ना, अब मस्जिद में खड़ा हो जाता है, कैसे कहते हैं, कहता है कि साहब बहुत देन हो गए, हमारे कर्जा हो गया, हमारे बच्चे बीमार, और उसके बाद रोना शुरू कर देते हैं, एकदम से आंसू भी निकाल लेते हैं, इतने माहिर होते हैं कि आंसू भी निकाल लेते हैं, और धारे मार मार के रोते हैं, और बाहर निकल के देखो तो हंस रहे होते। तो देखो दुनिया के लिए, दुनिया के लिए इतनी कर ले और उस पर भी रहम आ जाता है, कहते यार बेचारा ऐसा धारे मार मार के रो रहा है, चलो इसको कुछ दे दो। ओ मियां, ओए सोने के लिए आया क्या? हमारा शागिर्द है, इसलिए इसको ऐसे खिताब करना जायज है, शागिर्द को ऐसे खिताब करना जायज है, काम किसी को नहीं कहा, वो हमारा शागिर्द है, इसलिए हमने उसको ओए कह दिया, क्योंकि उस्ताद की हर बात अच्छी मालूम होती है, जिससे मोहब्बत होती है ना उसकी हर बात अच्छी अच्छी है। तो अल्लाह ताला को हमारे गुनाह से कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए अल्लाह ताला को माफ करना कोई मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह और अच्छा मेरे शेख ने फरमाया, देखो अल्लाह ताला ने सूरह बुरुज में और फरमाया कि और अल्लाह ताला माफ करने में देर भी नहीं लगाते, बस वो इंतजार में होता है कि कोई बंदा आए और हमसे माफी मांगे, अल्लाह ताला की रहमत तो इंतजार में रहती है, बस कोई बंदा बस छगली बना ले और दिल में बस दुख जाए कि मैंने क्यों नाफरमानी की, बस अल्लाह उसको माफ करने के लिए तैयार है, बैठिए और जल्दी माफ कर देते हैं। उसकी वजह भी अल्लाह ने फरमाई कुरान पाक में, अल्लाह ताला ने अपनी सिफत बयान फरमाई, वहुवल गफूरुल वदूद, वहुवल गफूरुल वदूद। मेरे शेख ने फरमाया कि गफूर के माने माफ करने वाला, मफरत करने वाला, और वदूद के माने मोहब्बत करने वाला। तो अल्लाह ताला ने पूरे तमाम नामों में से इन दो नामों को जोड़ा और जोड़कर क्या फरमाया कि देखो जानते हो हम तुमको जल्दी क्यों माफ कर देते हैं, हम तुम्हारी मफरत जल्दी क्यों कर देते हैं, इसलिए कि हमको तुमसे मोहब्बत है, हमको तुमसे मोहब्बत है, इस मोहब्बत की वजह से हम तुमको जल्दी माफ कर देते हैं, और तुम्हारे चाहे गुनाह कितने ही हो, जमीन से लेकर आसमान तक भी अगर गुनाह से भर जाए एक बंदे के, तब भी अल्लाह ताला उसको माफ करने पर कादिर है। अच्छा शैतान हमको मायूसी में डालता है, क्योंकि शैतान का काम ही मर्दों को मायूस करना है, वो कहते हैं अरे तुम तो बहुत पक्के हो, एक नंबर के शराबी, एक नंबर के जानी, हजारों तुमने शराब पी और कितनी मर्तबा तुमने जिना किया और क्या क्या गुनाह तुमने नहीं किए, तुम्हारे गुनाह तो माफ नहीं हो सकते, क्योंकि मर्दूद है ना, खुद मर्दूद है तो चाहता है लोगों को मर्दूद करे, ये शैतान मर्दूद है, चाहता है लोगों को मर्दूद करे, लेकिन दोस्तों वो उसके मत जाना, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको हुक्म फरमाया और अपनी रहमत की आग दिला दी। और देखो हम हैं, हम शैतान के, देखो शैतान आग से पैदा हुआ, शैतान आग से पैदा हुआ और हम मिट्टी से बने हुए, और हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, तो हमको अपने बाप दादा के तरीके पे अमल करना चाहिए ना। हम और शैतान ने आग से पैदा हुआ, उसने क्या किया, नाफरमानी की और अल्लाह ताला से बगावत की, और हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, उन्होंने माफी मांगी थी, इसकी वजह से अल्लाह ताला ने जो नबूवत से सरफराज फरमाया, पैदा फरमाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फिर नबूवत से सरफराज फरमाया, तो आज भी जो शख्स अपने बाप दादा, अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करेगा तो उसको नबूवत तो नहीं मिलेगी, क्योंकि अब नबूवत के दरवाजे बंद हो गए, लेकिन विलायत से उसको सरफराज कर दिया जाएगा, वलियल्लाह बन जाएगा। देखो जिगर शायर सुनते हैं ना, दसवीं भी और बारहवीं जमात में उनके अशार पढ़ाए जाते हैं, जिगर शायर था, तकरीबन 50 बरस उसने शराब पी, 50 बरस اور اتنی پیتا تھا اتنی کہ جنہوں نے دیکھا انہوں نے بتایا کہ مشاعرے کے اندر اس کو بغل میں بازو پکڑ کے ڈال کر اس کو مشاعرے میں لایا جاتا تھا اور اس وقت بھی پیے ہوئے ہوتا تھا, اتنی شراب پیتا تھا. اور خود شیر کیا کہتا ہے, شیر کہتا ہے کہ پینے کو تو بے حساب پی لی, پینے کو تو بے حساب پی لی, اب ہے روزے حساب کا دھڑکا, اب قیامت کے دن کا دھڑکا ہے کہ ہم اپنے.
لیکن اب کیا ہوا ان کے ساتھ معاملہ سنو. حضرت تھانی مولانا اشرف علی صاحب تھانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور حضرت سے جا کر عرض کیا کہ حضرت دعا فرما دیجیے میرے لیے, چار دعائیں فرما دیجیے کہ میں چار دعائیں آپ سے کرانا چاہتا ہوں. آپ اللہ والے ہیں, آپ اللہ کے اور مقرب بندے ہیں, آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے چار دعائیں. اب چار دعائیں سنو ان کی. دیکھو شرابی کی دعائیں سنو کیسی ہے, کہتا ہے کہ دعا فرما دیجیے شراب فرما. آج ہم کو اپنے گناہوں سے محبت ہے, ہم چھوڑنا ہی نہیں چاہتے, سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ چھوڑیں گے تو مر جائیں گے, مان لیجیے کسی اگر حسین کو نہیں دیکھیں گے تو مر جائیں گے. تو اب دیکھو کہتا ہے کہ اب دعا کیجیے شراب چھوڑ دیں نمبر ایک, اور دوسری دعا کہتا ہے کہ دعا کر دیجیے کہ میں حج کراؤں, اور تیسری دعا فرما دیجیے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھ لوں, ایک مٹھی تینوں طرف سے, اور چوتھی دعا کہ آپ دعا فرما دیجیے کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. اب ایک شرابی ہے اور ایسی شراب پیتا ہے ہر وقت نشے میں مدہوش رہتا ہے, لیکن چاروں دعا کروائیں, نمبر ایک شراب چھوڑ دوں, نمبر دو ایک مٹھی داڑھی شریعت کے مطابق, اور نمبر تین حج کراؤں کیونکہ اس زمانے میں حج کرنا آسان نہیں تھا, پانی کے جہاز میں لوگ جایا کرتے تھے, اور نمبر چار یہ کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے. بس حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمت اللہ علیہ اللہ والے اپنے وقت کے مجدد اور علماء کے استاد, علماء کے شیخ اور اولیاء اللہ کے شیخ ہاتھ اٹھ گئے, حضرت نے دعا فرما. بس اب دعا کا اثر دیکھیے. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھات ملنے کی وہ خدا آپ ہی بتلاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انتظام ہوا, اللہ نے ان کے دل میں کیا عزم ڈالا کہ گئے, عزم میں اثر ڈالا کہ گئے, شراب چھوڑ دی, اب نہیں پیتے, بیمار ہو گئے, نتیجہ تو بیمار ہو گئے, ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا کیونکہ آل انڈیا شاعر تھے اور بادشاہ تغفل تھے, یعنی غزلوں کے بادشاہ کہلائے جاتے تھے. شراب چھوڑ دی, یو پی کے ڈاکٹر 52 ضلع تھے, یوپی کے 52 ضلع ڈاکٹر, 52 ڈاکٹر بیٹھے, پورا بورڈ بیٹھا, اور ڈاکٹروں نے فیصلہ لکھا کہ جگر صاحب آل انڈیا شاعر ہے, ہندوستان کی امانت ہے, اس ملک کی امانت ہے, لہذا ان کا یہ ہے کہ یہ تھوڑی تھوڑی شراب پی لیں, تھوڑی تھوڑی شراب پی لیں, ایک دم نہ چھوڑیں. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ صاحب آپ قومی امانت ہے, لہذا آپ تھوڑی تھوڑی پی لیا کیجیے. تو اب جگر صاحب کا جگرا دیکھو, جگر صاحب کا جگرا دیکھو, پوچھتے ہیں کہ اگر تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا. یہ واقعہ میں نے اپنے شیخ سے سنا, جگر صاحب کی واقعہ یہ میں نے اپنے شیخ سے سنا. میرے شیخ پیر و مرشد نے فرمایا کہ جگر صاحب نے ان سے کہا کہ میں اگر تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا. تو ڈاکٹروں نے کہا, بڑے بڑے ڈاکٹر, انہوں نے کہا کہ آپ 8-10 سال اور جی جائیں گے, 8-10 سال اور جی جائیں گے. اب ان کا جواب سنو, ابھی اللہ والوں کے پاس بیٹھے بھی نہیں, صرف ایک مرتبہ گئے تھوڑی دیر اور آ گئے, لیکن ان کے ارادے دیکھو اور آج اور حوصلوں کی بلندی دیکھو. کہتے ہیں جگر صاحب جو شرابی پکے 50 برس کی شراب پی, کہتے ہیں کہ اگر جگر شراب پینے سے 8-10 برس جیتا ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ میں شراب چھوڑ دوں اور ابھی مجھ کو موت آ جائے, لیکن مجھے یہ موت اللہ تعالیٰ کی رضا اور فرما برداری کی موت ہوگی, یہ موت اچھی ہے اس سے بہتر کہ میں نافرمانی میں 8-10 برس جیوں. دادا چھوڑ دی, لیکن اللہ کی شان کہ جی گئے, کیونکہ جسے اللہ رکھے اسے کون رکھے, جس کو اللہ زندگی دینا چاہتا ہے اس کو کون مار سکتا ہے, شراب اس کو تھوڑی مار سکتی ہے. جس کی زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, تو جس کو اللہ زندگی دینا چاہتا ہے اس کو شراب مار سکتی ہے کیا, ساری دنیا مل کے بھی اس کو نہیں مار سکتی, چاہے ایٹم بم برسا دیے جائے, پورے دنیا کے ایٹم بم, چاہے وہ دعویٰ کرے ہمارے پاس اتنے ایٹم بم ہیں کہ ایسی 10 دنیا بھی ہو سب کو تباہ کر دیں گے, لیکن جس کو اللہ زندگی دینا چاہتا ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا, اور جس کو اللہ موت دینا چاہے اس کو کوئی زندگی نہیں دے سکتا. لہذا جی گئے, اب اس کے بعد حج کے لیے گئے. اللہ تعالیٰ نے ایک دعا تو قبول کر لی نا حضرت تھانوی، ایک اللہ والے کی دعا، تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے دوسری دعا فرمائی کہ حج کے لیے، اب حج کے لیے چلے گئے، پانی کے جہاز کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا، جب واپس آئے حج بھی کرائے، اب واپس آئے تو حج کی مشغولیت میں موقع نہیں ملتا داڑھی آئینہ دیکھنے کا، جب واپس آئے تو آئینے میں اپنے ایک چہرے کو دیکھا تو دیکھا کہ داڑھی پوری، ایک مٹھی داڑھی پوری نکل آئی، اور ایک شعر بمبئی میں ہی شعر پڑا کہ چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا، چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر بھی مسلمان ہوگا، یعنی اب وہ بھی اللہ والوں کی شکل و صورت میں آ جائے گا، اللہ والوں کی شکل و صورت میں بھی آ جائے گا، چلو اس کے عشق کا تماشا دیکھے کہ جس نے مخلوق کی پرواہ نہیں کی اور اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پر سجا لیا اور مخلوق کی پرواہ نہیں کی، کہ مخلوق کہتی ہے کہ صاحب یہ کیا آپ نے شکل بنا لی، ہوش جنگلی ہوش، ملا سے ڈر گئے، سر تھوڑے سے لقب سنا ڈر گئے، لیکن داڑھی سے بڑا چہرہ اچھا لگتا ہے، داڑھی مونچھے برابر کر لے، اچھا بعد میں مونچھے اس لیے رکھتے، کہتے ہیں کہ مونچھ نہیں تو کچھ نہیں، کہتے ہیں یہ تو مردانگی کی علامت ہے، ہم نے تو پہلے سنا تھا کہ مردانگی کی علامت کچھ اور ہے، لیکن اب مونچھ ہونے لگی، گویا کہ بیوی کے پاس جانے کے لیے مونچھے ہونا ضروری ہے، یعنی کوئی اگر اتنی اتنی بڑی مونچھے رکھے تو اس کے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں، شاید جس کی مونچھے نہ ہو اس کے کم بچے ہوتے ہیں، یہ تو ہمیں پتا چلا، حیرانگی ہوتی ہے کہ ساتھ مونچھے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، سب ہوتا ہوگا شاید، لیکن یاد رکھو کیا کہ سمجھ جائے پیروں کے اشارہ کافی ہے، دیکھو مونچھ اونچ کچھ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند ہے شکل وہ ہے کہ مونچھے باریک ہو اور چہرے پہ ایک مشتاری ہو، اللہ کو اور اس کے رسول کو یہ شکل پسند ہے، اور دنیا والوں کو چاہے کچھ بھی پسند ہو، لیکن قیامت کے دن اور قبر میں ہمارا واسطہ کس سے پڑے گا، اللہ اور رسول سے پڑے گا یا دنیا والوں سے پڑے گا؟ لالا دنیا والوں کی فکر مت کرو، ڈرو مت، آپ کی اگر داڑھی آ جائے گی تو آپ کی مردانگی میں کچھ نہیں ہوگا، بلکہ میں کہتا ہوں اضافہ ہوگا، اس کی دلیل ہے میرے پاس، میں دلیل پیش کرتا ہوں، میں آپ کو آنکھوں سے یہ دلیل پیش کروں گا، دیکھو جو شخص داڑھی رکھتا ہے، اب اس کی بات سنیے، اب میں آپ کو یہ اصلی دلیل پیش کرتا ہوں، جو شخص داڑھی رکھتا ہے تو وہ داڑھی کی عزت کی خاطر گناہوں سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، اور جو کسی کی ماں بہن کو نہیں، جو شخص بدنظری کرتا ہے، اب ایک بات سنیے، جو شخص بدنظری کرتا ہے اس کی قوت مردانگی میں کمی آتی ہے، کیونکہ جو ادھر ادھر زیادہ نظر مارتا نا تو اس کا جو منی کا اسٹاک ہے اس کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مادہ جو کہ ذرا سخت ہونا چاہیے اور گہرا ہونا چاہیے وہ بار بار گرمی کی وجہ سے نرم ہو جاتا ہے، پھر وہ شکایت کرتا ہے کہ مولوی صاحب ایک مسئلہ تو بتاؤ، ہم پیشاب کر کے اٹھتے ہیں پھر بھی قطرے آتے رہتے ہیں، اور ہماری کمر میں درد ہوتا ہے، اور پنڈلیوں میں اٹھن رہتی ہے، اور جب بہت دیر بیٹھ کے اٹھے تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، شکایت کرتا ہے، تو یہ شکایت کیوں ہے کہ بھائی وہ بدنظری جو کی تھی نا اس کی وجہ سے اس طاقت کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے اور وہ پتلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے منی کے قطرے پیشاب میں نکلنے لگتے ہیں، جب طاقت ختم ہوئی تو پھر یہی ہوگا، اور جو متقی آدمی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ غیروں سے نظر کو بچاتا ہے، کسی کی ماں بہن کو نہیں دیکھتا، بس ایک بیچاری بیوی ہوتی ہے کہ صبح شام اسی کو تختہ مشق بناتا ہے، اسی پہ اپنی مشق کرتا ہے اور کسی کو نہیں دیکھتا، اس لیے اس کی قوت محفوظ رہتی ہے، اس کی قوت محفوظ رہتی ہے اور اس کی قوت زیادہ ہوتی ہے، تو لہذا جو داڑھی رکھے گا اس کی قوت بھی زیادہ ہوگی، یہ مت ڈرنا کہ صاحب وہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور بعض لوگ کہتے کہ صاحب داڑھی رکھیں گے تو شادی نہیں ہوگی، یہ بھی عجیب ہے کہ اگر داڑھی رکھ لیں گے تو شادی نہیں ہوگی، تو واقعی میں کہتا ہوں دیکھو شادی ہوگی، جو داڑھی نہیں رکھے گا اس کی بھی شادی ہوگی اور جو داڑھی رکھے گا اس کی بھی شادی ہوگی، لیکن اب ملے گا کیا؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں، یعنی جو اللہ کے نافرمان ہیں اس کو ملے گی بیوی لیکن وہ بھی نافرمان ہوگی، وہ بھی بے پردہ نکلے گی، اور جو نیک لوگ ہیں اس کو بیوی بھی ملے گی تو کیسی نیک ہوگی، اس کو نیک بیوی ملے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا وہ طیبات للطیبین، کہ نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہے، تو دیکھو ہر شخص اپنی بیوی کیسی چاہتا ہے، نیک چاہتا ہے نا، پاک باز یا ادھر ادھر نظر مارنے والی، تو بس فیصلہ آپ کے اختیار میں کہ اگر آپ نیک بن جائیں تو بیوی آپ کو نیک ملے گی اور ضرور ملے گی. اور دیکھو ایک بات بتا دوں, جتنے جو داڑھی والے ہوتے ہیں نا ان کی شادی جلدی ہوتی ہے, اور باقی تو 35 برس کی عمر میں شادی کرتے ہیں. ایک ہی عجیب رواج چل پڑا, شادی دیر دیر سے کرتے ہیں. پتہ نہیں کیا بات ہے, کتنے دن جو ہے وہ اپنی قوت کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں. اور جو داڑھی والا ہوتا ہے وہ تو صبر ہی نہیں کرتا, کہتے ہیں ہماری جلدی شادی کرو. تو ہر کوئی جلدی شادی کرانا چاہتا ہے نا, تو بس نیک بن جائے, شادی بھی جلدی ہوگی اور بیوی بھی نیک ملے گی اس کو. تو جگر صاحب کی تیسری دعا کیسے قبول ہوئی, کہ تیسری دعا یہ قبول ہوئی کہ انہوں نے داڑھی رکھ لی. تو جس کی تین دعائیں قبول ہو جائیں, جس کی تین دعائیں قبول ہو جائے, اکثریت قبول ہو جائے, تو چوتھی کا کیا کہنا, یعنی ایمان پر خاتمہ. اس لیے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ وہ کیا کہتے تھے, جگر صاحب رحمت اللہ علیہ, دیکھا صاحب آپ نے, ایک شرابی تھا جو شراب پیتا تھا, 50 برس اس نے شراب پی, لیکن آخر میں توبہ کر لی. تو اب اس کو کیا کہتے ہیں, جگر صاحب رحمت اللہ علیہ, یعنی اللہ کی ان پر رحمت ہو. اب ان کو لقب کیا ملتا ہے, لوگ ان کے لیے اللہ والے, نیک لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے اور ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. یہ تو ہم بزرگوں کو کہتے ہیں نا رحمت اللہ علیہ. تو دیکھا آپ نے, نیک زندگی کی برکت سے اور توبہ کی برکت سے ان کو کیا لقب ملا, کہ ان کو ملتا ہے رحمت اللہ علیہ. یہ ہے صاحب توبہ کا فائدہ. لیکن کیا ہے کہ گناہ تو اللہ والوں کے خود بھی گناہ کو چھوڑنے کی ہمت کرے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کیا, اپنے رب سے استغفار کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا ہے. تم اپنے گناہوں کو زیادہ مت سمجھو. اللہ تعالیٰ کے لیے گناہوں کو معاف کرنا بھائی کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. کیسے بھی ہو, کس حالت میں بھی ہو, اللہ تعالیٰ سے کیا کہو کہ اللہ ہم گناہ ہم کمزور ہیں, گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں چھوٹتے نہیں ہیں, لیکن آپ کی طاقت زیادہ ہے, آپ کی طاقت زیادہ ہے, آپ اپنی طاقت سے ہم کو کھینچ لیجئے اور ہم کو اپنا بنا دیجئے, اور ہم گناہوں کی نفرت تو ہمارے دل میں ڈال دیجئے کہ اگر ہم گناہ کرنا بھی نہ چاہیں تو نہ کر سکے. اور اللہ تعالیٰ سے مفرت مانگو. کیسے مانگو, دیکھو صاحب. اچھا چلو, اب دیکھو کتنا نیک لوگوں کا مجمع ہے نا ماشاءاللہ. ایک منٹ, اب وقت بھی پورا ہو گیا, بس اب میری تقریر ختم. اب ہم ایک منٹ کیا کرتے, صرف اور صرف تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. کیسے, کہ یا ربی معاف کر دیجئے, یا ربی معاف کر دیجئے. ایک منٹ تک صرف یہی کہیں اللہ سے. سب لوگ اللہ سے کیا کریں, معافی مانگے تمام گناہوں کی. اب ایک منٹ تک بس, اس کے بعد بس ختم, پھر اذان ہوگی اور نماز ہوگی. بس یہی خیال کہیے کہ اللہ معاف فرما دیجئے, یا ربی معاف فرما دیجئے, یا ربی معاف فرما دیجئے. تھوڑی سی بلند آواز سے, تھوڑی سی آواز نکالو تاکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے آئے نہ آؤ نالے سناؤ. یا ربی معاف کر دیجئے, 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 یا ربی معاف کر دیجئے.
حضرت والا دامن برکاتہم کے اشعار ہیں.